بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جی ابھی آپ لوگ جو ہے سوالات کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ لوگوں نے سوالات کرنے ہو انشاءاللہ تعالی ابھی جو ہے آپ لوگ تمام سوالات کرنے کا جو ہے اجازت ہے کوشش کریں جیسے میں نے بتایا ہے کہ آپ لوگ مائک پہ آ کے سوال کر لیں انشاءاللہ یہاں مائک پہ سوالات کا جواب دینا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے جی سب سے پہلے جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے آپ ذرا مائک پہ آ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی سسٹر سب سے پہلے جنہوں نے ریز کیا ہے امن اسلام آپ پلیز مائک پہ آ جائیے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلے نمبر پہ سوال یہ ہے کہ آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بہن کیا دوسری بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اور جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس نے کوئی اپنا گھر جو ہے وہ قرضے پہ لیا ہوا ہے اور اس کا قرضہ ادا کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے دیکھیں ویسے جو اصول اور ضابطہ ہے ظاہر ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو تفاصیل اپنی جگہ پہ آئیں کسی کی ذاتی تفاصیل تو تبھی جا کے پوری چیز بتائی جائے لیکن جو اصول اور ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہن دوسری بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے نمبر ایک نمبر دو اگر ان کا قرض ادا کرنا واقعتاً ان کے لیے مشکل ہوتا ہے تو وہ کسی بھی قرض خواہ کے قرضے کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہوتی ہے اب قرضے کی نوعیت کیسی ہے ان کی ادائیگی کی صورتحال کیسی ہے یہ الگ سے ہے معاملہ یہ واقعہ تک دیکھا جاتا ہے کہ ان کا قرضہ ایسا تو ہے کہ وہ خود اسے پورا کر رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے انہیں ادا کرنا چاہیے لیکن واقعتاً وہ قرضہ ادا کرنے میں انہیں پریشانیاں ہیں اور ان کے حالات بھی بہت ہی مشکل سے گزر رہے ہیں تو ایک بہن اصولاً قانوناً یہ جائز ہے کہ ایک بہن دوسری بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے ان کے قرضے کی ادائیگی کے لیے جزاکم اللہ احسن زال دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ جو میں نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کو مشکلات دے کر جو ہے اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہوتے ہیں تو ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو بہت نیک ہوتے ہیں اور پھر بھی زندگی میں بہت بڑی مشکلات میں ہوتے ہیں ایسا بھی تو ہوتا ہے نا اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت برے ہوتے ہیں اور بڑی آسانیوں میں ہوتے ہیں اور بہت برے ہوتے ہیں اور مشکلات میں ہوتے ہیں دیکھیں اصل چیز تو اللہ ہی جانتا ہے ایمان والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کے اچھائی کی حالت میں وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ اجر دیتا ہے اور مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر انہیں اجر عطا فرماتا ہے، یہ مومن کے لیے ہے۔ باقی اگر کوئی برا انسان ہے اور وہ کسی مشکلات میں ہے تو وہ برائی میں صبر نہیں کر رہا، تو اس پر اس کو آزمائش بھی اس کے لیے ہو سکتی ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل بھی ہو سکتی ہے، اس کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم کسی کی مشکل پہ اوپر ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں ایسا ہو ضرور سکتا ہے کہ مشکلات کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک لوگوں کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہوں یا برے لوگوں کے ان کے اعمال کی سزا دینا چاہتے ہوں، ایسا ہو ضرور سکتا ہوتا ہے، لیکن کسی کے لیے ہم فکس کر کے یعنی کوئی نشان نہیں لگا سکتے کہ یہ آدمی جو ہے وہ بہت برا تھا اور اب مشکلات میں ہے تو یہ مشکلات اس کو فائدہ دیں گی آخرت میں، یا یہ ہے کہ یہ بہت اچھا تھا اور اس کے مشکلات یہاں دنیا میں جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ یہ جو میں نے بتایا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی انسان کے اوپر فیصلہ کرنا وہ مشکل ہے۔ کسی انسان کے لیے اگر کوئی مشکلات ہیں اور اس پہ صبر کرتا ہے تو اجر مل رہا ہے، اور اس کے لیے وہی مشکلات اس کے لیے نعمت بن سکتی ہیں آخرت کے اعتبار سے۔ اور اگر ایک انسان برا ہے اور وہ مشکلات میں ہے اور وہ صبر نہیں کر رہا تو اس کے بجائے نیکیوں کے وہ گناہوں میں بھی اضافہ کا ذریعہ بن سکتی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی آگے جو ہے نیکسٹ سر جنہوں نے ایڈریس کیا مارک پہ آ سکتی ہیں۔
کل کا ہی سوال کر رہی ہوں، فکر میں نے پوچھا نہیں تھا، یہ ایکچولی ہمارے گروپ میں یہ سوال آیا ہے تو اس کی وجہ سے ہم پوچھے۔ ہمارے گروپ میں دو رائے، یہ کہتے ہیں کہ تراویح کی تصویر کے بارے میں، کہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو فرض نماز پوری کرنی چاہیے اور اس کے بعد سنتیں اور نفل نمازیں کرنی ہے تاکہ سب سے افضل تراویح کی تصویر اتنی امپورٹنٹ۔ دوسرا گرو کہتے ہیں کہ فرض نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، قضا کر لیں، جو بھی کر لیں، رمضان میں صلاۃ تہجد پڑھنا ضروری ہے کیونکہ اس کے اجر زیادہ ہے، اس کے پر رہنمائی کریں۔ اور دوسرے سوال ہے کہ سسٹر نے سوال کیا تھا کہ زکات ماں بیٹی کو زکات دے سکتی ہے،
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز انشاءاللہ پہنچ رہی ہوگی۔ سر ایسا ہے کہ پہلا آپ کا سوال صلاۃ و تسبیح کے بارے میں ہے، نماز تسبیح کے بارے میں، کہ اس میں دو گروپ ہیں، ایک گروپ اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ نفی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل چیز پہلے سمجھ رکھیں کہ سب سے اہم چیز فرائض یقیناً ہے۔ جو انسان ساری زندگی نفل پڑھ رہا ہے اور فرضوں کو چھوڑ رہا ہے تو وہ تو یعنی اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک انسان ساری رات نفل پڑھتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، نماز تسبیح پڑھتا رہے، جو کچھ مرضی کرتا رہے اور فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرائض سب سے اول نمبر پہ ہیں، فرض نماز اس کے مقابل میں کوئی نفل نہیں ہے، نہ ہی صلاۃ و تسبیح، نہ ہی کوئی صلاۃ و تہجد، کوئی قیام فرض کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرض کو ہر صورت میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اصل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آرڈر ہے، اقیم الصلاۃ، اس کے مقابلے میں کوئی نفل نہیں چل سکتا ہے۔ یہ ہے پہلے نمبر پہ، اور فرض نماز کے نہ پڑھنے پہ وعید ہے، بہت بڑی وعید ہے، حتیٰ کہ کفر کا لفظ بولا گیا ہے۔ لیکن نوافل کو، نماز تسبیح کو چھوڑنے پہ تو ایسی چیز نہیں ہے۔ اب اس کو ہم فرض اور نماز تسبیح کو آپس میں کبھی بھی مقابلے میں نہیں لا سکتے ہیں۔ نفل کو یعنی نماز تسبیح کو اور فرض کو تو کبھی بھی مقابلے میں نہیں لا سکتے ہیں۔ جو انسان فرائض پورا کر رہا ہے، فرائض کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ چیزیں آتی ہیں جو کہ روٹین میں نوافل ہیں، مثلا نمازوں کے ساتھ ان کی سنتیں وغیرہ ہیں، یہ چیزیں فرائض کے بعد ان کا درجہ ہے۔ نماز کی بات کر رہا ہوں، نماز کے بعد ان چیزوں کا تعلق ہے جو نماز کے ساتھ لنک کرتی ہیں. ایک انسان جو ہے وہ نماز تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے اور نمازوں کے ساتھ جو مقررہ سنن ہیں, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ ایک دن میں 12 رکعتیں سنتیں, 2 رکعتیں فجر کی, اسی طرح 4 رکعتیں زہر سے پہلے, 2 رکعتیں زہر کے بعد, 2 رکعتیں مغرب کے بعد, 2 رکعتیں عشاء کے بعد, ان کو اہمیت دی ہے. تو فرضوں کے بعد ان کی اہمیت ہے, ان کو پورا کریں, اس کے بعد پھر نوافل کی باری آتی ہے مطلق نفل. تو مطلق یعنی صرف نفل میں, اس کے بعد جو ہے وہ تہجد کی نماز کی بھی اپنی جگہ پہ ویلیو موجود ہے اور نماز تسبیح کی بھی ویلیو موجود ہے. لیکن نماز تسبیح کا رمضان کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے کہ نہیں جی رمضان میں لازمی اسے پڑھنا ہے, اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. اگر ایک عورت رات کے وقت, اب جو رات کی نماز ہے ذرا اس کو سمجھیں, جو تہجد کی نماز ہے اس کا مطلب کیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے تہجد کی نماز؟ اگر ایک انسان رات کو اٹھ کر اس ٹائم پہ جا کے نماز تسبیح پڑھ رہا ہے تو تہجد کا ثواب بھی مل رہا ہے اور نماز تسبیح کا بھی ثواب مل رہا ہے. تہجد کا مطلب ہے اس ٹائم پہ نماز کا وجود پیدا کرنا, وہ کسی انداز سے بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ الگ سے ایک خاص نیت کرنی پڑے گی کہ نہیں اب یہ رات کی تہجد کی نماز الگ سے میں پڑھوں اور تسبیح نماز الگ سے پڑھوں, یہ ایسا نہیں ہے. تسبیح نماز ایک نفل نماز ہے, اور اس اگر رات کے وقت کوئی انسان آخری وقت میں نماز تسبیح جو ہے یعنی جو بھی تہجد کا ٹائم میں پڑھ رہا ہے تو اس وقت اسے وہ بھی ایک نفل ہو جائے گا اور وہ بھی ایک تہجد کی نماز میں کاؤنٹ ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں میں فرق ہے کوئی, باقی رات یہ تہجد کی نماز ہے, تسبیح نماز ہے, اور خاص طور پہ تسبیح کے نماز کا کوئی تعلق نہیں رمضان کے ساتھ. رمضان میں غیر رمضان میں جب چاہیں اسے پڑھ سکتے ہیں. میری آواز آپ لوگوں تک کلیئر پہنچ رہی ہے؟ آواز سمجھ آ رہی میری؟ تو رمضان کے ساتھ نماز تسبیح کا کوئی اس طرح تعلق نہیں ہے کہ لازمی یہ پڑھنی ہے نماز تہجد کی جگہ پہ اور تہجد الگ سے پڑھنی, نہیں. وہ تہجد کے اندر یعنی نماز تسبیح بھی شامل ہو سکتی ہے. ہاں یعنی نماز تسبیح جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کے اندر جو ہے, میری بات عموماً سمجھ آ رہی ہوگی کہ اصل چیز جو ہے وہ یہ نوافل ہیں, جسی طرح بھی کثرت سے پڑھ سکتے ہیں, کسی طرح بھی اس کو جو ہے کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اگر رات آخری ٹائم میں اب جو ہے وہ پڑھ لیں نماز تسبیح تو تہجد کے اندر بھی کون جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز تسبیح کے بارے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث میں اس کا بیان ہوا ہے. وہ تمام احادیث کو اگر الگ الگ دیکھا جائے تو وہ تمام روایات کوئی بہت بڑے معیاری احادیث نہیں بنتی ہیں, لیکن تمام روایات کو جمع کر کے دیکھیں احادیث میں جو قابل اعتبار ہونے کے مرتبے ہیں یہ 4 مرتبے ہیں. سب سے پہلا مرتبہ ہوتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں صحیح لذاتی ہی, دوسرا مرتبہ ہے جسے کہا جاتا ہے صحیح لغیری ہی, تیسرا مرتبہ ہے جسے کہا جاتا ہے حسن لذاتی ہی, اور چوتھا مرتبہ ہے جسے کہا جاتا ہے حسن لغیری ہی. یہ حدیث کے اتھنٹک ہونے کے 4 مراتب ہیں. سب سے آخری مرتبہ جو ہے وہ حسن لغیری ہی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کی الگ الگ سند میں تو کچھ نہ کچھ کلام ہو, لیکن جب بہت زیادہ روایات آتی ہیں تو وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ضرور موجود ہے. تو نماز تسبیح وہ حسن لغیری ہی کی کیٹاگری میں آتی ہے. یعنی یہ کہہ دینا کہ بالکل ویلڈ نہیں ہے, ویلڈ ضرور ہے, لیکن وہ سب سے نیچے کی کیٹاگری میں, سب سے آخری درجے میں آتی ہے. امام شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ان تمام طرق کو جمع کیا ہے, اور تمام طرق جمع کرنے کے بعد پھر جا کے جو ہے اس کو جو ہے وہ بحث کی ہے کہ تمام سندیں مل کر یہ ضرور حسن درجے کو پہنچ جاتی ہیں. اب اگر کوئی انسان ایک سند پکڑ لیتا ہے، اس کا کوئی ایک طرق پکڑ لیتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ یقیناً اس کی ایک ایک سند ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایسا ذوق ضرور ہوتا ہے، لیکن حسن لغیرہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کی سندوں میں ضعف ہلکا ہو لیکن کثرت اسناد سے مل کر وہ حدیث حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ تو جو نماز تسبیح ہے اس کو ہم ضرور یہ نہیں کہیں گے کہ بالکل صاحب ہے، ضرور اس کی حقیقت ہے ضرور، لیکن نوافل میں ہے اور مطلق نفل میں ہے۔ تہجد کے اندر اگر انسان باقی نوافل میں یہ بھی پڑھ رہا ہے تو یہ بھی نماز تہجد کاؤنٹ ہو جائے گی، یہ الگ سے کوئی نہیں ہے کہ جیسے کوئی فرض نماز کی طرح ایک الگ سے مستقل نماز ہوتی ہے۔ اس طرح کر کے میں ایک مثال کے طور پہ کہتا ہوں، وتر نماز، ایک وتر جو ہے وہ زیادہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، تین بھی پڑھ سکتے ہیں، پانچ بھی پڑھ سکتے ہیں، نو وتر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگر کوئی انسان نو وتر پڑھ رہا ہے تو آپ کہیں جی اسے تو تہجد کا ثواب ہی نہیں ملا ہے، اس نے تو صرف وتر پڑھ لی۔ بھائی اس نے جو وتر پڑھ لی ہے تو وہ وتر بھی اس کی تہجد کی نماز کاؤنٹ ہو گئی ہے، وہی اس کی تہجد کی نماز کاؤنٹنگ میں ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص طور پہ الگ سے نیت کی جائے مستقل، جیسے فرض کے لیے ایک الگ سے نیت کی جاتی ہے کہ خالص میں یہ جو ہے وہ نماز جو ہے تہجد پڑھ رہے ہیں تو تب جا کے ہوتی۔ تہجد کا مطلب ہے رات میں نماز کا کسی شکل میں وجود ہونا، کسی بھی فارمیٹ میں، کسی بھی انداز میں نماز پڑھی جاتی ہے نوافل کی شکلوں میں، تو وہ ساری کی ساری تمہارے تہجد میں ہوتی ہیں۔ وتر بھی اگر پڑھے جاتے ہیں تو وہ بھی نماز تہجد ہی ہوتی ہے، اس کی رکھتے ہیں جتنی پڑھ لیں وہ بھی جو ہے اس میں ہوتی ہیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آگے جو ہے سوال کر سکتے ہیں۔ جی نیکسٹ سماج پہ آ جائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کی آواز اتنی زیادہ لو تھی کہ سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا بولا ہے، یا تو لکھتے ہیں یا دوبارہ آ کے تھوڑا سا اونچی بول دیں آپ کیا بول رہی ہیں، آپ کی آواز بالکل سمجھ نہیں آئی ہے۔ جی اور پیچھے آپ کا شور زیادہ تھا اس لیے آواز نہیں آئی ہے، دوبارہ آپ سوال کر لیجئے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی آواز پوری طرح کلیئر نہیں تھی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ والی جو آیات ہیں یہ والی کیا ایک رکعت میں دونوں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ہے آپ کا سوال، یعنی ایک ہی رکعت میں دونوں۔ دیکھیں قرآن مجید کو جتنا بھی انسان آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہو وہ جو ہے مطلوب ہے۔ اگر آپ ایک ایک آیت الگ رکعت میں پڑھ لیں تب بھی جائز ہے، اور اگر دونوں آیتیں ایک رکعت میں پڑھ لیں تب بھی جائز ہے۔ کوئی ایسا لازمی نہیں ہے کہ ان کو الگ کرنا ہی لازم ہے، اکٹھا کرنا ہی لازم ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دونوں آیتوں کو ایک مضمون ایک ہے، تو اگر ایک ہی رکعت میں دونوں آیتیں پڑھی جائیں تو بہتر ہو سکتا ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے، جائز ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی، اور لازمی نہیں ہے کہ ابھی ان کے ساتھ کچھ اور بھی ملانا ہے، نہیں، صرف اور صرف جو ہے یعنی صرف اور صرف جو ہے یعنی آپ جو ہے کہ جی دو آیتوں کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھیں، نہیں، ان دو آیتوں کو پڑھ کر بھی رکوع کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ جی نیکسٹ میچ پہ آ سکتے ہیں۔ جی منیمم آیت نمبر کتنی آیتیں کم از کم پڑھ سکتے ہیں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقرأ ما تیسر من القرآن, جتنا بھی آسانی سے, لیکن اتنا بھی کم نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کہے کہ جی مدہامتان, بس میں نے ایک آیت پڑھ لی اور تھک سجدے میں, الف لام میم جی ایک آیت ہو گئی چلے رکوع میں چلے جائیں, یہ نہیں ہے. اس کے لیے جو ایک تصور موجود ہے کہ جی یعنی جو تصور موجود ہے کہ جی کم از کم چھوٹی تین آیتیں یا بڑی ایک آیت, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سنت سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بس کم از کم قرآن قرآت تو ہونی چاہیے نا, فقرأ ما تیسر من القرآن. تو فقرأ ما تیسر من القرآن جو ہے وہ جتنا بھی انسان آسانی سے پڑھ سکتا ہے. اب اس کی کوئی لمٹ لگانا مشکل ہے کہ اتنی کم از کم آیتیں زیادہ اتنی سی آیتیں, کم از کم جسے قرآت کہا جاتا ہے وہ تو پورا کیا جائے نا. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی لاسٹ جو ہے وہ تین آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں, لاسٹ دو آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بطور تلاوت کے نماز میں سورۃ بقرہ کی تین آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں, دو آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی نیکسٹ مائک پہ آ سکتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے. سر میرا سوال یہ ہے کہ نا عورت اگر مسجد نہیں جا رہی تو گھر میں وہ نماز تراویح پڑھ رہی ہے, تو قرآن شریف شروع سے لے کر روز کچھ تھوڑا تھوڑا پڑھ کر آخری تک وہ ختم کر لیتی ہے, تو سر یہ صحیح ہے کہ گھر میں قرآن شریف دیکھ کر وہ گھر میں تراوی پڑھ لے؟ ٹھیک. اور سر میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی ایک بہن نے آپ سے سوال کیا تھا کہ بہن بہن کو زکات دے سکتی ہے, تو سر میری بہن نے ابھی مجھ سے پوچھا تھا کہ انا اس کی نند کے ہسبینڈ کا ابھی انا سڈنلی بائی پاس ہوا ہے, تو وہ تو ان کے ریلیٹیوز نے کروا لیا, لیکن ابھی میڈیسن کے لیے اس کو پیسے چاہیے, لیکن اس کی وائف یعنی میری بہن کی نن خود کسی اسکول میں پرنسپل ہے, تو یعنی وہ کماتی ہے لیکن میڈیسن میں اس کو زیادہ چاہیے, تو سر وہ اس کو زکات دے سکتی ہے؟ جزاک اللہ خیر.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک منٹ. جی پہلے ایک سوال رہ گیا تھا, میں اس کا پہلے جواب دے لوں. پہلے سوالات میں سے ایک سسٹر نے سوال کیا تھا کہ کیا ماں بیٹی کو زکات دے سکتی ہے. سوال یہ تھا کہ کیا ماں بیٹی کو زکات دے سکتی ہے. دیکھیں زکات ہر اس کو دی جا سکتی ہے جس کا خرچہ اٹھانا آپ کے ذمے نہ ہو. جیسے خامد کے ذمے بیوی کے اخراجات پورے کرنا ذمہ داری ہوتی ہے, اس طرح کر کے اگر ذمہ داری نہیں ہے, بیٹی جب شادی ہو گئی ہے تو بیٹی جو ہے وہ اپنے گھر کی مالک ہے, ماں اس کے خرچے کی ذمہ دار نہیں ہے, اور واقعتاً اگر بیٹی جو ہے وہ ضرورت مند ہے محتاج ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں تک کہ بیوی اپنے خامد کو دے سکتی ہے, اگر خامد کا ہاتھ تنگ ہے اور بیوی کے پاس زیورات ہیں تو زکوٰۃ بیوی اپنے خامد کو دے سکتی ہے اور اس پہ اسے دوہرا اجر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے یہ تھا, تو ماں جو ہے وہ بیٹی کو جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتی ہے اگر بیٹی ضرورت مند ہے. جی اسی طرح بیٹی جو ہے وہ بھی زکوٰۃ اپنی ماں کو دے سکتی ہے اگر ماں ضرورت مند ہو, ایسا ممکن ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کا خرچہ اٹھانا ذمہ داری ہو وہاں پر نہیں دے سکتے ہیں. اگر بیوی خامد کو دے سکتی ہے تو اس سے بڑا قریبی اور کیا ہے, بھائی بہن کو دے سکتا ہے تو اس سے زیادہ قریبی اور کیا ہو سکتا ہے. تو یہ جتنے بھی اس میں جو ہے یعنی ہو سکتے ہیں اس طرح کر کے جو ہے وہ دے سکتے ہوتے ہیں, زکات دی, بشرط یہ کہ ضرورت مند ہو. اور اسی کے ساتھ میں اگلا سوال بھی اٹیچ کر لیتا ہوں, اسی کے ساتھ اگلا بھی میں سوال اٹیچ کر دیتا ہوں. دیکھیں ایک یعنی وہ نند ہے اور اس کا خامد جو ہے وہ اس کا بائی پاس ہوا ہے اور اس کی دوائیوں کی ضرورت ہے اور اس کے میڈیسن کے لیے وہ خرچے پورے کر رہے ہیں. ایک ذرا میں بات کرنا چاہتا ہوں, یعنی تھوڑا سا ایک بات سمجھ لیجئے کہ عموماً ایک تصور موجود ہے کہ ہم زکوٰۃ اس کو نہیں دے سکتے جس کو جو ہے وہ یعنی صاحب نصاب ہو, اور اس صاحب نصاب کا جو ایک یعنی معیار رکھا جاتا ہے کہ جو خود صاحب نصاب ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. واللہ عالم ایسا کوئی شریعت میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے. قرآن مجید نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 میں اس کا جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ وہ بیان فرمایا ہے کہ کن کن لوگوں کو جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. سورۃ توبہ اس کی آیت نمبر 60 میں ان لوگوں کی تفاصیل بیان کی گئی کہ ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے. اس میں یہ صاحب نصاب, دیکھیں قرآن مجید مثال کے طور پہ آیت نمبر 60 میں ہے سورۃ توبہ کی کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. آپ جب نے بیان کی, نمبر ایک فقراء, فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو, بالکل ہی کنگال ہے اس کو دی جا سکتی ہے. مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس ایک ضرورت ہو, جائز ضروریات ہوں اور پھر بھی لیکن اس کی پوری ضروریات کو پورا نہ کر سکتے ہوں. ایک واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کہف کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا ہے حضرت خضر علیہ السلام کا, شاید آپ میں سے سنا ہو اکثر لوگوں نے خضر علیہ السلام کا. اور اس واقعے میں ایک تفصیل اس واقعے میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور خضر علیہ السلام نے کشتی کو بھی توڑ دیا, کشتی کو توڑ دیا. اب یہ کشتی کو جب توڑ دیا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی خاموش نہ رہ سکے کہ ان کی کشتی کیوں عیبدار بنا دی, ان کا بیچاروں کا کیا قصور ہے. اب اس واقعے پہ جب اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے تو کشتی کے بارے میں کہا ہے کہ فَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. کہ کشتی جو ہے ان مسکین لوگوں کی تھی جو اس کے ذریعے دریا میں کام کرتے تھے, تو میں نے اس کشتی کو عیب دار اس لیے بنا دیا تاکہ پیچھے ایک ظالم اور جابر ایک بادشاہ ہے جو صحیح سلامت کشتیوں کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا, تاکہ وہ اس کشتی پہ قبضہ نہ کرے اور یہ ان غریب لوگوں کی کشتی ہے جو وہاں پہ دریا میں اس کشتی کے ذریعے کام کرتے تھے. اب دیکھیں ان کا بزنس ہے, کشتی ان کے لیے ایک روزگار ہے, روزگار ہے اس کے ذریعے کرتے ہیں, لیکن پھر بھی قرآن مجید نے جو ان کے اوپر لفظ بولا ہے وہ ہے فَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ مَسَاكِينَ, تو مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس روزگار ذریعہ ہو, ایسا وسیلہ ہو جس سے اس کو انکم آ رہی ہے, لیکن پھر بھی اس کی جو جائے جیسے میڈیسن ہے یا اس طرح کی کوئی مجبور لازمی چیز ہے وہ اس کی پوری نہیں ہو پا رہی ہے. تو ایسی صورت میں یہاں پہ سورۃ توبہ میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین, کہ یہ جو صدقات خیرات ہوتے ہیں یہ فقیروں کے لیے ہے, مساکین کے لیے ہے. تیسری کیٹاگری والعاملین علیہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ کا یہ سسٹم نہیں ہوتا تھا جو آج ہمارے دور میں. لیکن نفل اور فرض میں ایک فرق ہے, نفل میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی چھپا کر دیں وہ دیا جائے تنہائی میں, جیسے کہ نمازوں میں کہ نفل نماز جتنی بھی آپ چھپ کے پڑھیں اتنا زیادہ ثواب ہے. لیکن جو فرض ہوتا تھا فرض زکوٰۃ, اس کو باقاعدہ ترتیب سے ایک منظم طریقے سے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھی کہ وہ جمع کر کے لاتے تھے بیت المال میں, وہاں اسے جمع کیا جاتا تھا اور وہاں سے جمع کر کے پھر اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ترتیب سے جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا تھا. اب ہماری مجبوری یہ بن گئی کہ ہم نے سمجھ لیا کہ بس دینی تو زکوٰۃ ہی ہے نا, باقی کہاں خیرات نکالنی ہے, اس لیے سب جگہوں پہ زکوٰۃ ہی کو لگایا ہوتا ہے کہ وہ کہاں دینی ہے جی. زکوٰۃ کے علاوہ دینے کا تصور ہی نہیں آتا ہے کہ کچھ اور بھی دینا ہے. یہ صرف زکوٰۃ تو فرض چیز ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ کو باقاعدہ اعلانیہ طور پہ جمع کیا جاتا تھا ایک جگہ پہ, اور وہ جو جمع کرنے والے ہوتے تھے وہ عاملین علیہا, ان کو بھی پھر اس میں سے ایک خاص حصہ یا ان کی سیلری سمجھ لو وہ ان کو دی جاتی تھی. تو یہ مصرف تیسرا بتایا گیا والعاملین علیہا, اور چوتھا مصرف بولا گیا ہے والمؤلفات قلوبهم. مؤلفات قلوب غیر مسلمان جنہیں کچھ ان کی مدد کی جائے تو وہ اسلام کے قریب آ جائیں گے, تو ان کے اوپر یہ مصرف لگتا ہے, ان کو زکاۃ دی جا سکتی ہے. وہ پھر رقاب غلام اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے, اور آگے جو ہے وہ چھٹا مصرف ہے والغارمین, جو بیچارے ایسے قرضے میں پھنس گئے ہوں, کسی ایسے جو ہے وہ جرمانے میں پھنس گئے ہوں جو ان کے اوپر زبردستی پڑ گیا اور اس کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں, تو والغارمین اس میں آتے ہیں. وفی سبیل اللہ, پھر اللہ کے راستے میں, فی سبیل اللہ عام ہے, فی سبیل اللہ جو بھی اللہ کے راستے میں کوئی کام ہو رہے ہوں اس میں ہے. اور آخری آٹھواں مصرف ہے جہاں پہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, وہ ہے وابن السبیل, وہ ہے وابن السبیل, مسافر. مسافر, اب مسافر ایک, میری آواز پہنچ رہی آپ لوگوں تک؟ آواز نہیں پہنچ رہی آپ لوگوں تک جی. وابن السبیل, اب مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی. مسافر ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر میں صاحب نصاب ہو, بہت بڑے جائیداد کا مالک ہو, بہت بڑا غنی ہو, لیکن سفر میں ہے, اور سفر میں کسی, آج کل تو ماشاءاللہ وہ ایسے سے ذریعے ہوتے ہیں کہ آپ جس ملک میں مرضی ہیں سیدھے سیدھے آرام سے اپنے ملک سے پیسے منگوا سکتے ہیں, لیکن ایسا کبھی ہو سکتا ہے کوئی انسان پھنس جائے اور وہ اپنے ملک سے کسی جگہ سے اپنی جگہ سے پیسے نہ, یا کسی انسان کا پرس چوری ہو گیا ہے کوئی سفر کی جگہوں میں, اب اپنے گھر میں اس کے پاس بہت کچھ ہے لیکن یہاں پر اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے, تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ جگہیں بیان کی ہیں قرآن مجید نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں. اب اس کے سامنے رکھتے ہوئے ہم ہر جگہ پہ لگا سکتے ہیں کہ کیا وہ اس میں آتا ہے کہ نہیں. یہ جو تصور ہے کہ جی اگر کوئی انسان اپنی جگہ پہ کوئی بزنس کر رہا ہے, اس کی کوئی جائیداد ہے, تو اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی ہے, ایسا کوئی تصور نہیں ہے. پہلا نمبر اس میں کوئی شک نہیں کہ فقیر لوگوں کا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی انسان اپنی طرف سے کوئی جاب کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, اور یا اس کے پاس کوئی مکان ہے, اس کے پاس کوئی زیورات بھی پڑے ہوئے خواہ, لیکن وہ اپنی جائز ضروریات کسی انداز سے نہیں پورا کر پا رہے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے بتایا گیا کہ ان کو کوئی ڈاکٹر کوئی میڈیسن نہیں پوری کر رہی ہے کوئی, تو ایسی صورت میں زکوٰۃ دی جا سکتی, اس میں کوئی حرج نہیں. واللہ عالم بالصواب, یہ ہے میری رائے, باقی واللہ عالم بالصواب, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. آگے جو دوسرا سوال تھا کہ عورت جو ہے گھر میں اگر نماز تراوی پڑھ رہی ہے اور آہستہ آہستہ اس میں قرآن مجید رمضان میں ختم کر لیتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, جائز ہے, اس میں کوئی منع نہیں ہے, بہتر ہے. عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد کی نسبت زیادہ ثواب رکھتا ہے, اس میں کوئی, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی نیکسٹ آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دو سوال ہیں, ایک تو یہ میری بہن ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتی تھی سفر, تو وہ پاکستان بھیجتی تھی روزہ کسی کو رکھانے کے لیے پیسے, تو وہ تقریباً $150 بن رہے تھے, تو پھر ان کو یہاں پہ کسی نے کہا کہ وہ $150 آپ مجھے دے دیں یہاں پہ, اور وہ زکوٰۃ نہیں مطلب وہ ضرورت مند ہے, تو انہوں نے کہا آپ مجھے دے دیں تو میں روزے رکھوں گی, لیکن یہاں اگر کسی کو دیں گے تو پھر یہاں کے 700-300 or 400 جتنے بندے وہ دیں گے, یا وہی $150 جو پاکستان میں سارے تھے وہی دیں گے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھ کے چیئر سے نماز پڑھتے ہیں, تو اکثر لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہی جیسے بیٹھے ہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں, اور پھر رکوع اور پھر سجدہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں, کھڑے کھڑے وہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں, اور پھر رکوع کرتے ہیں کھڑے بھی اور پھر جب وہ سجدہ کرتے ہیں پھر وہ بیٹھتے ہیں, تو کون سا طریقہ صحیح ہے؟ جزاک اللہ خیر کثیرہ. السلام علیکم.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں سر, پہلا آپ کا سوال یہ ہے کہ کسی نے فدیہ دینا ہے روزوں کا اور وہ پاکستان بھیج رہے ہیں تو $150 بنتا ہے, اور یہاں دینا چاہ رہے ہیں یو ایس اے میں تو وہ تھوڑا زیادہ بنے گا فلاں ہے. دیکھیں اصل یہ نہ دیکھیں کہ جس کو دینا ہے اس کا معیار کیا ہے, ٹھیک ہے؟ آپ پاکستان بھیج رہے ہیں یا یہاں دیں, یہ دیکھیں کہ جس کا فدیہ دیا جا رہا ہے اس کو وہ کہاں پر ہے. وہ اگر یو ایس اے میں ہے تو آپ پاکستان بھیجیں یا یو ایس اے میں دیں, تو وہ اس کے حساب سے دیں نا. جو معیار تو اصل چیز تو ویلیو اس اعتبار سے ہے نا. جو اب آپ کہیں گے جی یہاں والے کو تو اگر پاکستان بھیجے تو وہ تو اس کے تو مہینے کے لیے پورا ہو جائے گا. یہاں کا ایک دن اور وہاں کا مہینے کے پورے ہونا, وہ جتنے بھائی چاہے سال کے لیے کیوں پورا ہو جائے. لیکن اصل چیز ہے کہ جو دے رہا ہے, جو فدیے میں دے رہا ہے اس کے لحاظ سے اس کا جو ہے ویلیو ہوتی ہے. باقی رہا دیکھیں اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے 10 اوپر کیا چلے گئے اور 10 نیچے کیا چلے گئے. اب اس میں جو ہے انسان فکر میں لگا رہے جی وہاں 150 بنتا ہے اور یہاں پہ 200 بن جائے گا, تو اگر 200 بھی بنتا ہو تو انسان کوشش کر رہے جتنا زیادہ دے سکتا ہو تو بہتر ہے, واللہ اعلم بالصواب. برحال جو اصول یا ضابطہ ہے وہ معیار ہے جو دے رہا ہے, جو جس کے روزے کے فدیہ کا سوال, اس کا جو گھر کا ایک اوسط کھانا ہے اس کے حساب سے. اب جب آپ اس کو پاکستان بھیجیں تو 10 دنوں کا ہو جائے, وہ کیوں نہ ہو جائے, وہ الگ ہے. اس کو اب نہ دیکھیں کہ ہم نے پاکستان کے حساب سے فدیہ دینا ہے, ٹھیک ہے؟ اس کو اس حساب سے دیکھیں کہ جہاں رہتے ہیں اس کے حساب سے دیکھنا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اصل چیز دیکھا جائے گا جہاں آپ رہتے ہیں. دیکھیں آپ اس میں یہ نہیں فکس کر سکتے 300 ہے, 500 ہے, 100 ہے, 150, وہ کوئی بھی ہم فکس نہیں کر سکتے. لیکن جو ایک اصول ہے وہ یہ ہے, آپ اس کے جہاں رہتے ہیں جس کے فدیہ کا دینا ہے وہاں جو کھانا کھاتے ہیں اس کا ایک درمیانہ سا ایک حساب جو بھی کر لیا جائے اس کے حساب سے جو ہے وہ دیا جائے, وہ خواہ وہاں دیا جائے وہ وہاں بہتر دیا جائے, جہاں بھی آسانی ہو یا جہاں بھی زیادہ مناسب سمجھتے ہو وہاں دے دیں, لیکن حساب جس کے دینا ہے اس کے جگہ کے حساب سے دینا ہے, واللہ اعلم بالصواب. جی دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ جو بیچارے مطلب مجبور یا ضرورت مند جو ہے وہ یعنی جو معذور ہوتے ہیں, جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ نماز میں جو ہے رکوع کرنا یا سجدہ کرنا جو ہے وہ پہلے کچھ لوگ ہاتھوں سے پہلے اشارہ رکوع کا کر لیتے ہیں پھر سجدے کے لیے باقاعدہ جاتے ہیں, یا کچھ جو ہے وہ یعنی اس طرح کچھ لوگ پہلے رکوع کے لیے اشارہ کر لیتے ہیں کچھ لوگ سجدے کا اشارہ میں کرتے ہیں, شاید آپ کا یہ سوال ہے. یہی اسی طرح کا آپ کا سوال تھا, ٹیکسٹ میں ذرا بتا دیجئے کہ صحیح طریقہ کیا ہے. جو بیچارہ آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا یا نہیں سجدے میں جا سکتا یا نہیں رکوع کر سکتا, تو اس کا دیکھیں اس کا جو ایک اصول ہے کہ اصل یہ ہے کہ نماز میں قیام بھی صحیح ہونا چاہیے, نماز میں رکوع بھی جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. جی جو چیئر پہ نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے جزاک اللہ حسن. جو انسان قیام پہ نہیں کھو سکتا وہ جو ہے رکوع میں جو ہے وہ جائے گا, معذرت, جو انسان قیام نہیں کر سکتا ہے چلو وہ کرسی پہ چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے, لیکن آگے اگر اس میں ہمت ہے باقاعدہ کھڑے ہو کر رکوع کرنے کی اور باقاعدہ سجدے میں جانے کی تو وہ دونوں عمل کرے گا, ٹھیک ہے؟ جو انسان چیئر پہ بیٹھ کر بھی کیوں نہیں نماز پڑھ رہا, رکوع باقاعدہ کر سکتا ہے اور سجدہ پوری طرح کر سکتا ہے بس کھڑا ہونے وقت بیٹھ جائے, تو یہ سب سے افضل ہے, ٹھیک ہے؟ سب سے افضل ہے چیئر پہ بیٹھا رہے, رکوع ہوتے وقت کھڑے ہو کے جھک جائے اور سجدے میں باقاعدہ اسی طرح جائے جیسے جاتا ہے، یہ سب سے بہتر. اگر یہ نہیں کر سکتا تو اس میں سے کیا چیز ہے جو کر سکتا ہے؟ سجدہ پوری طرح کر سکتا ہے، رکوع نہیں کر سکتا ہے، تو پھر رکوع اشارے سے کر لے اور سجدہ جو اصل طریقہ ہے اس طرح کر لے. اور اگر وہ سجدہ بھی نہیں اس طرح کر سکتا تو پھر رکوع بھی اشارے سے کر لے، سجدہ بھی اشارے سے کر لے. یعنی ہمت پہ ہے، جتنی وہ ہمت کر سکتا ہے. لیکن یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے کہ جیسے کچھ چیئرس ہی ہوتی ہیں جن کے آگے ایک بعض مسئلوں میں دیکھا گیا کہ کچھ ایسی چیئر ہوتی ہیں کہ جس پہ جو ہے وہ پیچھے بیٹھا جاتا ہے اور آگے کر کے قرآن مجید رکھنے کی ایک جگہ تھوڑی سی بنائی ہوتی ہے، ایک پھٹی سی لگائی ہوتی ہے اور لوگ اس پہ رکھ کے سجدہ کر اپنے ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور اس پھٹی کے اوپر جو ہے، یعنی گویا کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹیبل سامنے پڑا ہوا ہے اور اس پہ جھک کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو تکیے پہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نیچے سے تکیہ نکال دیا اور کہا کہ رکو اگر نہیں کر سکتے تو اشارے سے کرو، نہیں کر سکتے تو اشارے سے کرو. اب رکوع کے لیے بھی اشارے سے جھک جائیں، سجدے کے لیے بھی اشارے سے جھک جائیں، اگر رکوع سجدہ باقاعدہ پوری طرح نہیں ہو سکتا. اصل چیز یہ ہے کہ قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو. اگر قیام سے عاجز ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے چیئر پہ اور رکوع اور سجدہ پورے طریقے سے کر لے. اگر رکوع پورے طریقے سے نہیں کر سکتا ہے تو سجدہ پوری طرح، یا کوئی ایک جو جس طرح میں، اگر ایک وہ رکوع کھڑے ہو کے کر سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، رکوع اٹھ کے پوری طرح کر لے، سجدہ اشارے سے کر لے. تو اس میں ہمت ہے، جہاں پہ اس کی ہمت ہے کر سکتا ہو. لیکن اشارے سے جب دونوں چیزیں کرنی ہیں تو پھر دونوں اشارے سے کرنی ہے، آگے کسی اور چیز کا سہارا لے کے اس پہ رکوع یا سجدہ نہیں کرنا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاکم اللہ احسن. سجدہ اور رکوع نہیں کر سکتے، قیام کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے قیام کریں، سجدہ رکوع نہیں کر سکتے قیام کریں، اور قیام کے بعد پھر چیئر پہ بیٹھ جائیں اور وہاں بیٹھ کے اشارے سے رکوع کر لیں، اشارے سے سجدہ کر لیں تو بھی جائز ہے. قیام کر سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں تو قیام جو ہے وہ کریں، اور جب سجدے کی باری آئے اور رکوع کی باری آئے تو اس وقت جو ہے، اس وقت جو ہے وہ یعنی رکوع چیئر پہ بیٹھ جائیں اور اس پہ جو ہے وہ کریں. چیئر پر بیٹھ کر جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ جوتے نہ پہنے ہوں؟ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، جوتے پہننے اور نہ پہننے کا چیئر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. لیکن ایک چیز ضروری ہے، دیکھیں جب جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو چیئر والے تھوڑا سا سب سے آگے ہو کے کھڑا ہوتے ہیں تاکہ پیچھے چیئر کی جگہ بنے اور پیچھے والی صف والا تنگ نہ ہو، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے. اگر کھڑا قیام کر سکتے ہیں تو پوری صف میں لائن میں سیدھا ہونا پڑے گا، یا تو چیئر کو کوئی سائڈ پہ لے کے جاؤ، یا سجدے اور رکوع کے وقت چیئر کو تھوڑا سا آگے چل کے ہو جاؤ اور چیئر کو آگے کر لو تاکہ پیچھے والوں کو تکلیف نہ ہو. سب برابر رکھنی ہے، کھڑے ہو سکتے ہیں، بیٹھتے وقت جب رکوع میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ چیئر کو آگے کر کے بیٹھ جائیں، اس پہ بیٹھ کے اشارے سے رکوع کر لیں، اشارے سے سجدہ کر لیں، جب دوبارہ کھڑا ہونا ہے تو کھڑے ہو کر پیچھے صف میں برابر ہو جائیں. یہ ہے اصل طریقہ. امید ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ جہاں پہ میں ہوں وہاں پہ انشاءاللہ تعالی سنڈے سے جو ہے انشاءاللہ پہلا روزہ ہے، یعنی کل ہفتے والے دن یہاں پہ روزہ نہیں ہے اور پرسوں جو ہے وہ روزہ ہے. جی نیکسٹ اس سے رام آئے پہ آ سکتی ہیں. السلام علیکم و رحمتہ اللہ. جی جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے سسر مسکان، جنہوں نے لکھا ہوا مائک پہ آ جائیں، اور آپ کا یہ سوال آخری سوال ہوگا پھر میں اجازت لوں گا. جی اب مائک لیجیے سر. جو سیب کے ساتھ جی پہلے سسر جنہوں نے مائک پہ انٹریس کیا مائک پہ آ جائیے، میں چھوڑ رہا ہوں. جی میرا خیال ہے کہ وہ مائک پہ تو نہیں آ رہے ہیں. بھائی نماز تسبیح جو ہے وہ اصل یہ نفل نماز ہے, انفرادی نماز ہے. نفل کا تعلق جو ہے وہ انفرادی یعنی تنے اکیلے نماز پڑھنا, یہ اصل اس کا صحیح مسنون طریقہ ہے. باقی رہا اتفاق کے طور پہ, جیسے نفل نماز کی بھی جماعت ہو سکتی ہے, جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں چلو جی ہم اکٹھے مل کے کوئی نفل کی جماعت کرا لیتے ہیں, اس لحاظ سے تو نماز تسبیح کی کرائی جا سکتی ہے. لیکن باقاعدہ اہتمام کرنا, لوگوں میں اناؤنس کرنا آؤ جی نماز تسبیح پڑھی جائے گی اس کی جماعت ہوگی, یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. امید کے بعد سمجھ آ گئی ہوگی. جی مائک فری کر رہا. سسٹر مسکان آپ میرے جیسے میں مائک چھوڑوں گا تو آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کے بٹن کو پریس کیے رکھیں اور جب تک آپ کی بات ختم نہ ہو اس وقت تک اس کو نہ چھوڑیں. جی کنٹرول کے بٹن کو پریس کر کے بولیں اور پھر کریں. جی میرے خیال میں ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ اپنا کوئسچن لکھ دیں جلدی سے. جی کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی. آپ کو ایک دفعہ میں دوبارہ موقع دیتا ہوں, کنٹرول کے بٹن کو پریس کر رکھیں, آسان سا طریقہ یہ ہے. جی نہیں انہوں نے بار بار ہینڈ ریز کیا تھا اس لیے کیا. میرا خیال ہے کہ اور کوئی سوال نہیں ہے آج کی مجلس کا. آج کی اس مجلس کا ہم یہیں پہ اختتام کر. جی سسٹر آپ بولیں. سر آپ کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی ہے. آپ کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی ہے. میں اپنی دعا میں یاد رکھنا. ٹھیک ہے آپ لوگ بھی دعا میں ضرور یاد رکھیں. جی ایک بار آپ پھر لے لیجیے, میں آپ کو مائک دیتا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی سسٹر مسکان آپ کو آخری بار میں مائک آپ کے لیے چھوڑتا ہوں, آپ کر لیں تو ٹھیک ہے. جی روزہ جو ہے یہاں پہ جہاں پہ میں ہوں دبئی میں تو یہاں پر تو سنڈے سے ہے, باقی مجھے نہیں پتا, ہر ایک انسان اپنے لحاظ سے دیکھ سکتا ہے. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال یہ کہ ان سے سر سے سوال نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیرت عطا فرمائے. بس آپ لوگ دعا میں یاد رکھ لیجئے گا. آج کی مجلس کا بھی ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے, دعا میں جو ہے وہ ضرور یاد رکھ لیجئے گا. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ اعمال قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قبولیت عطا فرمائے. یہ جو ہے آپ لوگ دعا میں یاد رکھ لیجئے گا. اور رمضان میں ابھی ظاہر ہے کہ ایک دن ہے یا دو دن ہے, سوری ایک دن ہے یا یہ ہے کہ آدھا دن ہے, تو آپ جو ہے اس کے لیے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یعنی پہلے سے یہ چیز تھوڑا سا دیکھیں, یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ انسان میں شکر کا ایک جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو ہمیں رمضان کا موقع دے رہا ہے. یہ ایک جب انسان شکر کرتا ہے نا لئن شکرتم لازیدنکم، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اور بڑھا دیتا ہے. تو کسی نیک کام کی توفیق مل جانا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے. کسی نیک کام کی جو توفیق مل جانا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے. تو آپ لوگ جو ہے اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھ لیجئے گا، اور میرا خیال ہے کہ میں آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ، بلکہ سبھی جتنے بھی ہیں سبھی دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں. تو آپ لوگ جو ہے، میں جو سب سے بڑی چیز آپ لوگوں سے ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس جو ہے وہ عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. آج کی مجلس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.